बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। रात की कसम जब वो दिन को ढांप ले और दिन की कसम जब वो चमक जाए और उसकी कसम जिसने मर्द और औरत को पैदा किया है। बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ किस्म की हैं। फिर जिसने माल अता किया और तकवा इख्तियार किया और नेकी की तस्दीक की तो उसके लिए हम आसानी का इंतज़ाम कर देंगे, और जिसने बुख्ल किया और लापरवाही बरती और नेकी को झुटलाया है उसके लिए सख्ती की राह हमवार कर देंगे, और उसका माल कुछ काम न आएगा जब वो हलाक हो जाएगा।
समीन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामईन ने सूरह मुबारक लैल की 1 से लेकर 11 तक की आयात की तलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। क़ारी थे करीम मंसूरी। सामईन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام ہمارے سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام بھی ہماری ریڈیو کی ویب سائٹ میں پابندی کے ساتھ وقت پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. تمام پروگرام آپ وہاں سن سکتے ہیں. سامعین, ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں معاف کیجیے گا, پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں ہوں گی, رپورٹ پیش کی جائے گی اور ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ بھی پروگرام میں شامل رہے گی. اس کے بعد آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. پھر سماعت فرمائیے گا پروگرام ایرانی مشاہیر. اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت ہوگا. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا انداز جہاں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, ریڈیو تہران سے خبروں کا بلٹن لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. امریکہ میں جھوٹی جمہوریت دنیا کے سامنے بے نقاب, ٹرمپ کے حامیوں کا کانگریس پر حملہ, درجنوں ہلاک اور زخمی, بلوے اور فسادات کا دائرہ پورے ملک میں پھیلا. سان احمد کے خلاف کوئٹہ سمیت پورے پاکستان میں احتجاجی دھرنا جاری, ملک کا ٹریفک نظام مفلوج, حکومت سے مذاکرات. ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک جاری, احتجاج میں شدت, ٹریکٹر مارچ کے ذریعے حکومت کو مجبور کرنے کی کوشش. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. امریکی پارلیمنٹ کی عمارت پر شکست خوردہ صدر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے اور ہنگامہ آرائی کے بعد واشنگٹن ڈی سی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں مقامی وقت کے مطابق کرفیو شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک رہے گا. واشنگٹن کی سڑکوں پر سناٹا ہو گیا, لوگ گھروں میں چلے گئے. پولیس نے کیپٹل ہل عمارت کا کنٹرول سنبھال لیا. امریکی میڈیا کے مطابق کانگریس اور وائٹ ہاؤس کے باہر ٹرمپ کے حامیوں نے انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی کیپٹل ہل پارلیمنٹ بلڈنگ کی عمارت میں داخل ہو گئے. ٹرمپ کے حامی اور پولیس میں جھڑپیں ہوئیں اور 4 افراد ہلاک ہو گئے. اس وقت بلوے اور فسادات کا دائرہ پورے امریکہ میں پھیل گیا ہے. دوسری جانب امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کال پر واشنگٹن میں اکٹھا ہونے والے ان کے حامیوں کے انتہا پسندانہ اقدامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج امریکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں صدر ٹرمپ کو بغاوت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج امریکہ میں جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار ٹرمپ ہیں. انہوں نے کہا کہ آج امریکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. پارلیمنٹ پر حملہ کر کے نمائندوں کو ہراساں کیا گیا, ووٹ کا تقدس پامال کیا گیا اور یہ اختلاف نہیں لاقانونیت ہے. امریکی میڈیا کے مطابق امریکی اسٹیبلشمنٹ نے صدر ٹرمپ سے رابطے منقطع کر دیے. ذرائع کا کہنا ہے کہ مائک پینس کو 14 روز کے لیے صدر کی ذمہ داریاں سونپنے کے لیے مشاورت جاری ہے. وہ ذرائع دفاع, خارجہ اور ریپبلکن قیادت مشاورت میں شامل ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ امریکہ کے حالات اور کانگریس کی عمارت پر حملے سے بات ثابت ہو گئی ہے کہ مغربی ڈیموکریسی کی بنیاد کمزور اور کھوکھلی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کو امریکہ میں گزشتہ رات رونما ہونے والے واقعے اور واشنگٹن میں اس ملک کی کانگریس کی عمارت پر ہونے والے حملے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان حالات سے ثابت ہوتا ہے کہ مغربی ممالک میں سائنسی اور صنعتی پیش رفت کے باوجود بدستور پاپولزم موجود ہے، اور پاپولزم کا حامی ایک شخص چار سال تک ملک کی عزت و حیثیت سے کھلواڑ کرتا رہا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ ٹرمپ جیسے ایک ناسالم آدمی نے امریکہ کی حکومت حاصل کر کے پوری دنیا سے اس کے تعلقات میں مسائل پیدا کر دیے، اور اپنے ملک کو بھی اور مغربی ایشیا، فلسطین، شام، یمن اور دنیا کے تمام علاقوں کو بھی بھاری نقصان پہنچایا۔ صدر حسن روحانی نے امید ظاہر کی کہ امریکی کانگریس کے واقعات پوری دنیا اور وائٹ ہاؤس کے آئندہ حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہوں گے جو دو ہفتے بعد اقتدار سنبھالنے والے ہیں۔ سانحہ مچھ کے خلاف کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر شہدا کے جنازوں کے ہمراہ لواحقین اور سوگواروں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے، اور احتجاج کا یہ دائرہ پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کوئٹہ میں سانحہ مچھ کے خلاف جہاں مغربی بائی پاس پر سوگواروں کا دھرنا جاری ہے، وہیں کوئٹہ کی تاجر برادری نے شہدا کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ہے۔ حکومت کے ساتھ مظاہرین کے مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی وزراء اور نمائندوں نے متاثرین و ورثہ کو منانے کی کوشش کی، لیکن ساری کوششیں ناکام رہیں اور جنازوں کے ساتھ یہ دھرنا بدستور جاری ہے۔ مظاہرین نے دھرنے کے خاتمے کو وزیراعظم عمران خان کی آمد سے مشروط کر دیا، اگرچہ وزیراعظم عمران خان نے لواحقین کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ جلد کوئٹہ آئیں گے اور ورثہ جنازے دفنا دیں، لیکن ورثہ کہنے ہیں کہ جب تک وزیراعظم خود نہیں آئیں گے احتجاج جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں انتہائی سرد موسم ہے، اس کے باوجود بچے، بوڑھے، خواتین اور مرد سبھی احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ کے ہزارہ شیعہ مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پورے پاکستان میں دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ کراچی میں 21 سے زائد مقامات پر دھرنے اور احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ کراچی کے 21 سے زائد مقامات کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے ذرائع کے مطابق ایم اے جناح روڈ کے قریب نمائش چورنگی سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاجی دھرنے ہو رہے ہیں۔ کراچی ٹریفک پولیس نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے متبادل راستوں کا انتخاب کریں، جبکہ راستے بند ہونے کے باعث کراچی سے جانے اور آنے والی پروازوں کے شیڈول میں بھی خلل واقع ہوا ہے۔ کراچی کے علاوہ لاہور، اسلام آباد، ملتان، سکھر، گلگت، اسکردو، پشاور، ڈی آئی خان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، شیخوپورہ سمیت پورے پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں حتیٰ دیہاتوں میں دھرنے جاری ہیں، اور ملک بھر کی اہم شاہراہوں کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ مظلومین کوئٹہ سے اظہار یکجہتی کے لیے ملگیر دھرنوں اور احتجاج کے باعث ٹریفک کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ مختلف مذہبی تنظیموں کے رہنما اور علماء نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کوئٹہ نہ جانے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ علماء اور مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان سوگواروں سے ملنے فوری طور پر کوئٹہ نہیں جاتے تو پورا ملک جام کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے مچھ میں شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 11 کانکنوں کے بہیمانہ قتل کے خلاف کراچی سمیت پورے پاکستان میں احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
بلوچستان کے علاقے مچھ میں کانکنوں کے بہیمانہ قتل کے خلاف کراچی کے مختلف مقامات پر احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ ان علاقوں میں ابوالحسن اصفہانی روڈ، گلستان جوہر، کامران چورنگی، ملیر 15، نارتھ کراچی پاور ہاؤس چورنگی، نمائش چورنگی، قائد آباد، پورٹ قاسم، انڈس ہائی وے، اسٹیل موڑ، میمن گوٹ، داؤد چورنگی، کھوکرا پار، شاہ فیصل اور گلشن اقبال نیپا چورنگی شامل ہیں۔ شدید سردی کے باوجود دھرنے میں خواتین، بوڑھوں اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ دھرنے کے شرکا سے خطاب میں علماء نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ناپاک وجود نے پورے خطے کا امن غارت کر رکھا ہے۔ جب تک کوئٹہ میں دھرنا جاری ہے ہم بھی بیٹھے رہیں گے۔
تو یہ جو آپ گرمائش دیکھ رہے ہیں یہ مظلوم کے خون کی وجہ سے ہے اور یہ رہے گی، کوئی بھی مظلوم ہو۔
دھرنے کے شرکا نے کہا کہ ہمیں امن اور انصاف چاہیے۔ پاکستان کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کی جا رہی ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔
یہ دھرنا اس وقت تک رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے اور وزیر اعظم صاحب وہاں تشریف نہیں لے کے جائیں گے۔
جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم لوگ اسی طرح دھرنا لے کر بیٹھے رہیں گے۔
کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی دھرنے دیے گئے ہیں۔ دھرنے کے شرکا کا کہنا تھا متاثرین کے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ صفدر عباس، کراچی۔
ہندوستانی کسانوں نے اپنے مطالبات کے حصول کے لیے اپنی تحریک جاری رکھتے ہوئے آج ٹریکٹر مارچ نکالا اور حکومت کے خلاف زبردست نعرے لگائے۔ ہندوستانی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق کسانوں نے نئے زرعی اصلاحات سے متعلق قوانین واپس لینے اور فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت کو قانونی حیثیت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے جمعرات کو قومی دارالحکومت دہلی کے مضافات میں ٹریکٹر مارچ نکالا۔ کسانوں کا ٹریکٹر مارچ تقریباً 11 بجے دن میں دہلی کے سنگھو، غازی پور اور ٹکری بارڈر کے علاقوں سے نکالا گیا۔ رپورٹ کے مطابق غازی پور بارڈر سے نکالے گئے مارچ کی قیادت کسان رہنما راکیش ٹکیت کر رہے تھے، جو کنڈلی، مانیسر اور پلول ایکسپریس تک گیا۔ کسانوں کے ٹریکٹر مارچ میں پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور راجستھان کے کسانوں نے حصہ لیا تھا۔ کسانوں کی احتجاجی تحریک کے 43 دن نکالے جانے والے اس مارچ میں شامل لوگ حکومت مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ حکومت اور کسانوں کے درمیان بجلی سبسڈی اور پرالی جلانے والے کسانوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے سلسلے میں اتفاق ہو گیا ہے، تاہم کسان زراعت سے متعلق 3 نئے قوانین کو واپس لینے اور کم از کم امدادی قیمت کو قانونی درجہ دینے کے مطالبے پر اڑے ہوئے ہیں۔ حکومت تینوں زرعی اصلاحی قانونوں میں ترمیم کرنا چاہتی ہے اور کم از کم امدادی قیمت پر تحریری یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہے۔ دریاسنا کسان رہنما ٹکیت نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کے سلسلے میں پر امید ہیں اور اسی لیے حکومت کی دعوت پر بار بار سمجھوتا مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے کہا کہ شدید سردی اور بارش کے باوجود دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کی تحریک جاری رہے گی۔ ہندوستان میں ملکی سطح پر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا زور ٹوٹ رہا ہے، تاہم مہاراشٹر اور کیرلا میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 20,346 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور اس طرح کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,03,95,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے فعال معاملات کی تعداد میں 1,746 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ کیرلا میں فعال معاملات کی تعداد 1,259 ہو گئی ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش، تلنگانہ، منی پور میں، جھارکھنڈ، چندی گڑھ، گوا اور اروناچل پردیش میں بھی کرونا کے معاملات بڑھے ہیں۔ ایران کی وزارت صحت نے کہا کہ ایران میں گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران کورونا اموات میں 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ ایران کے وزیر صحت سعید نمکی نے ایران میں کورونا اموات میں کمی آنے کا سلسلہ جاری رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایران میں عوام اور اداروں کے تعاون سے گزشتہ 45 روز کے دوران اسپتالوں کے 3/4 بیڈ خالی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی وزارت صحت کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں حالیہ 1 مہینے میں کورونا اموات کی شرح میں 10% اور اسپتالوں کے بیڈ بھرنے کے عمل میں 30% کی کمی واقع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر کی جانے والی پیشن گوئی کی بنیاد پر ترقی یافتہ یورپی ممالک میں کورونا کی تیسری لہر میں یومیہ 1,000 افراد اور امریکہ میں یومیہ 2,500 افراد، نیز ایران میں روزانہ 1,200 افراد کے مرنے کی بات کہی گئی تھی، مگر خوشی کی بات ہے کہ ایران میں یہ پیش گوئی صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری نے کہا کہ شہید فخری زادہ کے خون کا انتقام ہر حال میں لیا جائے گا اور اس شہید والا مقام کے انتقام کے وقت اور جگہ کا تعین انقلابی محاذ طے کرے گا۔ اسلامی جمہوری ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے اپنے ایک بیان میں ایران کے ممتاز دفاعی اور جوہری سائنسداں شہید فخری زادہ کے 40ویں کے پروگرام سے اپنے خطاب میں کہا کہ اس شہید والا مقام نے استقامت و پائیداری اور جانفشانی سے علم و دانش کی راہ کو جاری رکھا اور اپنی انتھک کوششوں سے کبھی کوئی دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ شہید فخری زادہ گزشتہ 2 عشروں سے انسانیت کے دشمنوں کی آنکھ کا کانٹا بنے رہے، یہ وجہ ہے کہ مجرم امریکہ اور بچوں کی قاتل غاصب سین حکومت اس شہید کی کارکردگی اور کارنامے سے بوکھلائے ہوئی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یوکرین کے مسافر طیاروں کو پیش آنے والے سانحے کو 1 سال پورا ہونے پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کسی بھی چیز سے ان پیارے مسافروں کی جانوں کے ضیاع کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے یوکرین کے مسافر طیارہ حادثے کو 1 سال پورے ہونے پر اپنے ایک ٹویٹ میں اس سانحے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ دلی تکلیف کے ساتھ فلائٹ 752 کی 3HD کی بھیڑ چڑھنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور کوئی بھی چیز ان پیاروں کی جانوں کے ضیاع اور جدائی کی تلافی نہیں کر سکتی۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ہم صرف ہونے والے نقصان کی بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھرپائی کر سکتے ہیں اور اس سانحے کے ذمہ داروں کو جواب دہ بنا سکتے ہیں۔ بحرین کی اسلامی تحریک کے رہنما نے کہا کہ بحرینی عوام پر جاری رکھے جانے والے ظلم و جور نے بحرین کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ بحرین کی اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ نعیم قاسم نے ایک بیان میں کہا کہ بحرین میں چھوٹے چھوٹے جیل خانے آل خلیفہ حکومت کی مخالفت کرنے والے بحرینی شہریوں سے بھرے ہوئے ہیں، جس کی بنا پر بحرین ایک بڑی جیل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ملک کے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، مگر بحرین میں کسی کو حکومت کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے اور اس ملک میں عوام کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ بحرین میں مسلط کردہ حکومت ہے جو عوام کی منتخب کردہ نہیں ہے، اس لیے اسے کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ خیال ہے کہ بحرین میں سن 2011 سے حکومت مخالف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور بحرین کے آل خلیفہ حکومت کی جانب سے مظاہرین کو سخت خطرات کا سامنا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بحرینی عوام اپنے جائز اور بنیادی مطالبات کو لے کر سڑکوں پر نکلتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
شکریہ طہٰ شمی۔ سمین، امریکہ کے شکست خوردہ صدر ٹرمپ کی اشتعال انگیز تقریر کے بعد ان کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل پر حملہ کر دیا اور عمارت کے اندر توڑ پھوڑ کی۔ اس حملے میں متعدد افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ کے حامیوں کے بلبوں اور شورش کا دائرہ امریکہ کے دیگر شہروں تک پھیل گیا ہے۔ جمہوریت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کا امریکہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا، اور جس طرح سے عوام کی امنگوں کا انتہائی بے شرمی کے ساتھ خون کیا گیا پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کانگریس کی عمارت پر اور اس کے اندر ٹرمپ کے حامیوں کے پرتشدد اور قتل و غارت گری کا ننگا ناچ کافی دیر تک ٹرمپ کے حکم پر ہوتا رہا۔ اس حملے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے واشنگٹن میں کانگریس کی عمارت پر حملے کے بعد کینساز، جارجیا اور نیو میکسیکو کی ریاستی کانگریس کی عمارتوں پر دھاوا بول دیا۔ نیو میکسیکو کی پولیس نے ریاستی کانگریس کی عمارت کے سامنے اجتماع اور پھر حملے کے بعد احتیاط کے طور پر کارکنوں کو کانگریس کی عمارت سے باہر نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والے ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ سیکیورٹی فورس نے ریاست اورگان کی عمارت کے قریب ٹرمپ کے حامیوں اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے بھی طاقت کا استعمال کیا۔ بدھ کی شب صدارتی انتخابات کے الیکٹرولر ووٹوں کی توثیق کے لیے امریکی کانگریس نے اجلاس طلب کیا تھا، جو کانگریس کی عمارت پر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کے بعد روک دیا گیا۔ اس حملے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ کانگریس کی عمارت پر حملہ کرتے ہوئے ٹرمپ کے حامی ایوان نمائندگان اور سینٹ کے حالوں اور مختلف چیمبرز میں گھس گئے اور لوگوں پر وحشیانہ حملہ کر دیا، جبکہ عمارت کے اندر توڑ پھوڑ کی۔ ٹرمپ کے حامی کانگریس کے اندر آزادانہ طور پر دندناتے پھرتے رہے اور ہر طرف ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کرتے دیکھے گئے۔ واشنگٹن میں اس وقت کرفیو نافذ ہے اور شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ امریکی کانگریس کی عمارت پر حملہ اور ٹرمپ کی جانب سے اپنے حامیوں کو اشتعال دلانا اور اس پورے واقعے پر بین الاقوامی سطح پر آنے والا رد عمل ایک ایسا واقعہ ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ رد عمل یورپ کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ جوزف بورل نے امریکی کانگریس پر یلغار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ڈیموکریسی محاصرے میں ہے اور انتخابات کے نتائج کا پوری طرح احترام کیا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، جس میں خبریں، رپورٹ اور تفصیلی رپورٹ امریکہ کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی۔ اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ، یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 18 دی 23 جمادی الاول اور 7 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ تیئیس جمادی الاول سن 552 ہجری قمری کو خاندان عراقی سے وابستہ وزیر ابن صدقہ نے وفات پائی اور انہیں بغداد میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے وزارت کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے ادب اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ سن 542 ہجری قمری میں وہ وزیر بنے اور انہیں قوام الدین کا لقب دیا گیا۔ وہ زیادہ عرصے تک وزارت کے عہدے پر فائز نہیں رہ سکے۔ ان کے مخالفین نے ان کے خلاف بہت زیادہ پروپاگنڈا کیا، جس کی وجہ سے 2 سال کے بعد ہی انہیں وزارت کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ سات جنوری سن 1789 عیسوی کو امریکہ میں پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی تاریخ کم و بیش اتنی ہی پرانی ہے جتنی امریکہ کی تاریخ۔ 7 جنوری 1789 اس اعتبار سے ایک اہم تاریخ ہے کہ اس دن امریکہ کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ ان انتخابات میں جارج واشنگٹن امریکہ کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ صدر فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ وہ واحد امریکی صدر ہیں جو 4 مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ تاہم بعد میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ کوئی بھی شخص جو 2 مرتبہ امریکہ کا صدارتی انتخاب جیت چکا ہو، 3ری مرتبہ صدارت کے عہدے کے لیے امیدوار نہیں ہو سکے گا۔ سات جنوری سن 1804 عیسوی کو برطانوی کیمیاداں اور آکسیجن گیس دریافت کرنے والے سائنسداں جوزف پریسٹلی نے 71 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ سن 1733 میں یارکشائر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور سن 1774 میں اپنی سائنسی تحقیقات کے دوران آکسیجن گیس دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تیئیس جمادی الاول سن 1307 ہجری قمری کو ہندوستان کے مشہور فقیہ و عالم دین سید محمد ابراہیم المعروف سید العلماء نے وفات پائی۔ 14ویں صدی ہجری قمری کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا اور انہوں نے اپنے والد گرامی کی وفات کے بعد ہندوستان کے کئی شہروں میں دینی علوم و معارف کی ترویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ سید العلماء نے کئی گراں قدر تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ سات جنوری سن 1932 عیسوی کو سر محمد شفیع کی وفات ہوئی۔ ان کا تعلق لاہور کے ایک علمی گھرانے سے تھا جہاں وہ 10 مارچ سن 1869 کو پیدا ہوئے تھے۔ لاہور سے ایف اے کرنے کے بعد وہ انگلستان چلے گئے جہاں انہوں نے سن 1892 میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور وطن واپسی پر وکالت شروع کر دی۔ سر محمد شفیع مسلم لیگ کے قیام میں پیش رہے اور اس سیاسی جماعت کا نام انہوں نے ہی تجویز کیا تھا۔ وہ حکومت ہندوستان کی وزارت قانون کے اہم عہدے پر بھی فائز رہے۔ 7 جنوری سن 1943 عیسوی کو سابق یوگو سلاویا کے ماہر طبیعیات نکولا ٹیسلا کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1856 میں پیدا ہوئے تھے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی انہیں طبیعیات میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ تحقیقات انجام دیں۔ متبادل بجلی کی دریافت ان کا اہم کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ سات جنوری سن 1986 عیسوی کو مصر کی سرحدی پولیس کے سپاہی سلیمان خاطر صحرائے سینا میں ایک قید خانے میں شہید ہو گئے۔ اسلام کے اس بہادر سپاہی نے اکتوبر سن 1985 میں اپنے ملک و قوم کی توہین کے جواب میں حکومت مصر اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے خلاف بغاوت کی اور 7 صہیونیوں کو صحرائے سینا میں ہلاک کر دیا تھا۔ حکومت مصر نے سلیمان خاطر کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی، لیکن کچھ دن کے بعد قید خانے کے نرسنگ ہوم میں ان کی لاش لٹکی ہوئی پائی گئی۔ اس خبر کے نشر ہوتے ہی ہزاروں مصری طالب علموں نے قاہرہ کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کیے اور مصر کے دوسرے شہروں میں بھی زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ سن 1385 ہجری شمسی کو ایرانی مورخ اور محقق حجت الاسلام علی دوانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1308 ہجری شمسی میں ایران کے ایک جنوبی شہر کازرون کے نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد دوانی 14 سال کی عمر میں دینی تعلیم کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور 5 سال کے بعد ایران واپس آ گئے اور قم میں دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے قم میں آیت اللہ بروجردی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ علی دوانی کو تاریخ میں، خاص طور سے تاریخ اسلام میں، بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اس موضوع پر انہوں نے بہت تحقیق انجام دی اور بہت مطالعہ کیا۔ نیز اس موضوع پر 110 کتابیں اور بہت سے مضامین لکھے۔ ان کی اہم کتابوں میں مفاخر اسلام اور بانوے بانوان جہاں کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیر زندگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ ہم یہاں پر اپنے ان تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی ریسپشن کے حوالے سے ہمیں آگاہ رکھتے ہیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تقی الدین محمد اوہدی کی کتاب عرفات العاشقین اور عرصات العارفین کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے یہ بتایا تھا کہ تقی الدین محمد اوہدی دقاقی بلیانی کازرونی 3 محرم 973 ہجری قمری کو شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مشہور خاندان بلیانی سے تھا۔ اس خاندان کے سبھی افراد اولیاء و مشائخ اہل طریقت و عرفان تھے۔ اوہدی نے اس دور کے مروجہ علوم جیسے صرف النحو، منطق، ریاضی اور قرآن کو 12 سال کی عمر میں حاصل کر لیا، اور پھر اس کے بعد حکمت و اخلاق کی تعلیم حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کا کچھ حصہ یزد اور شیراز میں اس دور کے بزرگ علماء کے پاس تحصیل علم میں گزار دیا، اور انہی ایام میں انہوں نے عرفان و تصوف کی وادی میں قدم رکھا۔ شیراز اور اصفہان میں وہ شعری نشستوں میں شرکت کرتے تھے اور سب کو حیرت زدہ کرتے تھے۔ ازبکوں سے جنگ کرنے کے بعد جب شاہ عباس فاتحانہ انداز میں خراسان سے اصفہان آیا تو اس نے اپنی کامیابی کا جشن منایا، جس میں اوہدی نے ایک رباعی پیش کی اور ان کو شاہ پسند کا لقب مل گیا۔ اوہدی نے سن 1014 ہجری قمری کے اواخر میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ہندوستان کے سفر کا ارادہ کر لیا۔ اس سفر میں فارسی دانوں اور شعرا کے ایک گروپ کے ہمراہ اوہدی شیراز، کرمان اور قندھار کے راستے سے ہوتے ہوئے لاہور گئے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام اور ان کی وفات کے بارے میں صحیح معلومات دسترس میں نہیں ہے، تاہم یہ امر مسلم ہے کہ اوہدی 1038 یا 1039 ہجری قمری تک بقید حیات رہے، کیونکہ ان برسوں کے ان کے اشعار موجود ہیں۔ اوہدی بلیانی کی بعض کتابوں کے خطی نسخے دنیا کے مختلف کتاب خانوں میں موجود ہیں۔ عرفات العاشقین اور عرصات العارفین، کعبہ عرفان، فردوس خیال، سرمۂ سلیمانی اور کلیات اشعار ان کے بعض باقی ماندہ آثار ہیں۔ ایران کے انتھک شاعر اور مؤلف تقی الدین اوہدی کی اہم ترین کتاب تذکرہ عرفات العاشقین اور عرصات العارفین ہے۔ یہ کتاب ایران میں دو مرتبہ اور دو تصحیح کے ساتھ شائع ہو چکی ہے اور اس کا خطی نسخہ تہران کی نیشنل لائبریری میں موجود ہے۔ 8 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب فارسی کی ایک عظیم اور اہم ترین کتاب ہے کہ جو 1022 سے 1024 کے برسوں کے دوران لکھی گئی۔ عرفات العاشقین میں بہت سی اہم شخصیات کے احوال اور سوانح عمری بیان کی گئی ہے۔ اس کتاب میں فارسی ادب کے ابتدائی ادوار کے 3400 سے زیادہ فارسی شعرا کے منتخب اشعار، اقتباسات اور ان کی تاریخ مرتب کی گئی ہے۔ اوہدی نے اس کتاب میں اپنے لیے ایک مخصوص تقسیم بندی اختیار کی ہے۔ یہ کتاب حروف تہجی الفبا کی بنیاد پر 28 ابواب میں تدوین کی گئی ہے اور ہر باب حروف تہجی کے کسی ایک حرف سے مختص ہے اور ہر حرف بھی 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل متقدمین کے احوال کے بارے میں، فصل دوم متوسطین اور فصل سوم متاخرین کے سوانح حیات پر مرتب کی گئی ہے۔ ان ابواب اور فصول کے علاوہ کتاب عرفات العاشقین ایک مفصل مقدمے پر مشتمل ہے اور مؤلف کے نسبتاً تفصیلی احوال بھی اسی میں ذکر ہوئے ہیں۔ تقی الدین اوہدی نے کتاب عرفات العاشقین لکھنے سے پہلے ایک اور کتاب فردوس خیال کے نام سے مرتب کی کہ جو صرف شاعروں کے منتخب اشعار پر مشتمل تھی اور اس میں ان شاعروں کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا۔ سن 1022 میں اس وقت کے جب اوہدی آگرہ میں مقیم تھے تو وہاں کے ایک بزرگ نے ان سے یہ خواہش کی کہ وہ کتاب فردوس خیال کو تکمیل تک پہنچائیں اور اس میں شاعروں کے حالات زندگی کا بھی اضافہ کریں۔ اسی طرح سے تقی الدین نے ایک اور نئی کتاب تحریر کرنے کا آغاز کیا اور اس کا نام عرفات العاشقین و عرصات العارفین رکھا۔ اس زمانے میں یہ رائج تھا کہ مکتوبہ آثار کو بزرگوں کو ہدیہ کیا جاتا تھا اور وہ نام کتاب میں ثبت ہوتا تھا، لیکن اوہدی نے اپنی کتاب کسی کو ہدیہ نہیں کی۔ اوہدی نے اس کتاب کے مقدمے میں اس بارے میں کہا ہے کہ کیونکہ ان کا مقصد مقررین اور شعرا کے ناموں کو جاویدہ اور عام کرنا ہے، اس لیے یہ کتاب کسی کو ہدیہ نہیں کریں گے۔ کتاب عرفات العاشقین کی تالیف میں 2 سال لگ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتاب کا بنیادی ڈھانچہ اگرچہ 1024 میں تیار ہو گیا، تاہم مؤلف جب تک زندہ رہے اس میں مسلسل مطالب اور مضامین کا اضافہ کرتے رہے اور شعرا کے حالات زندگی کے بارے میں اگر کچھ معلومات حاصل ہوتی تو وہ انہیں اس کتاب میں درج کر دیتے۔ چنانچہ میر علی قزوینی کے احوال کے بارے میں جو مضمون انہوں نے اس کتاب میں تحریر کیا ہے، اس کی تاریخ 1025 لکھی ہے۔ اس کتاب میں 1041 اور 1042 کے برسوں کے مضامین و مطالب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کتاب میں اوہدی کی روش یہ تھی کہ انہوں نے زیادہ تر مطالب کو تحریر کرنے کی تاریخ اور جگہ کو، جو عام طور پر ہندوستان کے شہروں میں انجام پائی ہے، ذکر کیا ہے۔ عرفات العاشقین کا آغاز ایران کے عظیم شاعر رودکی کی سوانح عمری سے ہوا ہے۔ مؤلف کے بقول رودکی کا نام یقیناً فارسی زبان کے پہلے ممتاز شاعر کے طور پر آتا ہے اور دوسری جگہ یعنی رودکی کے نام کے ذیل میں حروف را کے باب میں ان کا تفصیلی ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نقوی نے لکھا ہے کہ کتاب عرفات العاشقین میں ذکر کیے گئے شعرا کی تعداد 3195 ہے، جبکہ تقریباً 3300 دیگر شخصیات کا بھی اس میں ذکر ہوا ہے، لیکن کتاب عرفات العاشقین کی شائع شدہ 8 جلدوں کا دقیق جائزہ لینے سے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ صاحب کتاب نے کم از کم 350 سے زیادہ فارسی شعرا کے حالات زندگی کو اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ کتاب عرفات العاشقین کو تحریر کرنے، خاص طور پر متقدمین اور متوسطین کے حصے قلم بند کرنے کے لیے تقی الدین اوہدی نے اوفی کی لب لباب، امیر علی شیرنوائی کی مجالس النفائس، دولت شاہ سمرقندی کی تذکرۃ الشعرا، جامی کی نفحات الانس، تاریخ ہمایونی اور نظامی کے عروض کے 4 مضامین جیسے منابع سے استفادہ کیا ہے۔ اوہدی نے اپنی کتاب میں بارہا اوفی کا نام لیا ہے اور ایک جگہ پر حنزلہ بادغیسی کے احوال کے ذیل میں تاریخ ہمایونی سے سامانیوں کے بارے میں مطالب نقل کیے ہیں. اسی طرح شمس الدین جوینی کے بارے میں کچھ مطالب تاریخ الفی سے نقل کیا ہے، لیکن متاخر اور مؤثر شعرا کے بارے میں زیادہ تر اپنی ذاتی معلومات ہی کو قلم بند کیا ہے اور کسی تحریری منابع کے نام کا ذکر نہیں کیا ہے. تقی الدین اوہدی نے اپنے زمانے کے بہت سے شعرا سے ملاقات کی ہے اور ان کے مناسب اشعار کا انتخاب کیا ہے، اور عرفات العاشقین میں اوہدی کی مقرر روایات کی بنیاد پر وہ مسلسل بحث و تنقید اور شعر خوانی کی محفلوں میں شرکت کرتے تھے. مثال کے طور پر محمود عیانی کے احوال کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی نظم و نثر کے چند رسالے ان کے پاس ہیں. من جملہ اس کے چند قطعے ہیں جسے انہوں نے کتاب حل الرموز، نظم شرح الکنوز اور آثار الاطوار سے ذکر کیا ہے. انہوں نے بعض دیگر شعرا اور ادبا کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اگرچہ ان کو ان شعرا اور ادبا کی صحبت حاصل کرنے اور ان کے حضور پہنچنے کا موقع میسر نہیں ہوا، تاہم بحد کافی ان کے حالات زندگی اور ان کی کتابوں کے بارے میں تحقیق و جستجو کی ہے. سامعین، عرفات العاشقین کا طرز تحریر مکمل طور پر یکساں نہیں ہے، بلکہ اس کے بعض حصے ان کے طرز تحریر سے مختلف نظر آتے ہیں. مصنف نے شاعر کے نام اور کنیت سے ملتے جلتے مترادفات اور الفاظ استعمال کرنے میں افراد سے کام لیا ہے. نثر کے لحاظ سے ان کا طرز تحریر مصنوعی ہے، اور خاص طور پر شعرا کی توصیف کے وقت غالباً نثر کے لحاظ سے ان کا طرز تحریر مصنوعی ہے اور خاص طور پر شعرا کی توصیف کے وقت نثر کے لحاظ سے ان کا طرز تحریر مصنوعی ہے اور خاص طور پر شعرا کی توصیف کے وقت غالباً ان کی نثری تحریر نمایاں ہے. تقی الدین اوہدی اس لحاظ سے کہ خود ایک ادیب و سخن شناس تھے اور گفتگو کے انداز اور طریقوں سے پوری طرح واقف تھے، اس لیے انہوں نے کتاب عرفات العاشقین تحریر کرنے میں اپنی تنقیدی روش کا استعمال کیا ہے اور بعض جگہ پر اپنے عالمانہ اظہار خیال سے اجتناب نہیں کیا ہے، اور ایک ادبی نقاد اور شعری اسلوب و محاسن کے بارے میں تبحر رکھنے والے شعر شناس کے طور پر اظہار خیال کیا ہے. مثال کے طور پر نصیری اور عصمت بخاری کی بعض غزلیں جو غلط ملط ہو گئی ہیں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، غالباً یہ عصمت کے شعر ہیں، اور حق تو یہ ہے کہ طرز کلام اور انداز بیان نیز تصوف عصمت کے شعر سے مکمل ٹیلی کرتا ہے. گویا عصمت کے دو تخلص تھے. یا ایک اور جگہ نظاری ہروی کے احوال کے بارے میں کہتے ہیں، بعض لوگ اس غزل کو نظاری ہروی سے منسوب نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ کسی اور کی ہے، لیکن اسلوب غزل اور طرز کلام چلا چلا کر بتا رہا ہے کہ میں کس کی غزل ہوں. شاید یہ وہی نظاری قہستانی ہوں کہ جن کی نشو و نما ہرات میں ہوئی ہے. عزیز سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں بھی ہم اپنی اسی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، آج کے پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ ایران کی سرخی ہے، عوام کی معیشت ہماری ریڈ لائن ہے صدر مملکت. روزنامہ القدس العربی نے لکھا ہے، شام کے ڈیفینس نے اسرائیل کے کئی میزائلوں کو مار گرایا. جبکہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ سرخی لگائی ہے، ٹرمپ کے حامیوں نے کیپیٹل بلڈنگ پر حملہ کیا. اور سامعین اب اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ کیہان، حاج قاسم کے شاگرد امریکہ کی ہڈیاں توڑ کر اسے علاقے سے نکال دیں گے جنرل قاآنی. اسلامی جمہوریہ ایران کی پاسداران انقلاب فوج کی قدس بریگیڈ نے کے کمانڈر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ انتقام شروع ہو گیا ہے گا کہ شہید سلیمانی کے مکتب میں ان کے شاگرد پہلے امریکیوں کی ہڈیاں توڑیں گے اور پھر انہیں اس علاقے سے نکال باہر کریں گے۔ جنرل قہانی نے کرمان میں حاج قاسم کے چاہنے والوں کی نشست میں کہا کہ خلقت کے آغاز سے آج تک حق و باطل کے درمیان جنگ جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ جنرل قہانی نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے جنگ کی شدت کے دوران بھی کسی پر چھوٹا سا بھی ظلم نہیں کیا، اور یہ وہ خصوصیت تھی جس نے جنرل سلیمانی کی شخصیت کو مختلف پہلو عطا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی فوجی لحاظ سے ہی تعریف ان کی شخصیت کی مکمل تعریف نہیں ہے۔ وہ حقیقت میں میدان جنگ کے ہیرو تھے، لیکن ان کی خصوصیات میدان جنگ تک ہی محدود نہیں ہیں۔ اور سامع روز نامہ الاخبار نے لکھا ہے، حزب اللہ کے ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے میں اسرائیل کی ناکامی اس کی بہت بڑی مجبوری۔ اخبار مزید لکھتا ہے، سن 2016 سے ہی دشمن اسرائیل سے ہی نشانہ لگانے والے حزب اللہ کے پاس موجود میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے اپنے منصوبے کی کھل کر بات کر رہا ہے۔ تل ابیب نے بہت کوشش کی کہ حزب اللہ کے پاس اس قسم کے میزائل نہ پہنچنے پائیں، چاہے باہر سے لا کر اسے دیے جائیں، چاہے وہ خود ان میزائلوں کو بنانے کی کوشش کرے۔ اسرائیل نے ہر راہ کو روکنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن اسرائیل کی یہ کوشش ناکام ہو گئی، تو اب کیا اس کے پاس کوئی راستہ ہے؟ حزب اللہ بے حد باریکی سے نشانہ لگانے والے میزائل بنانے کی صلاحیت کا مالک ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل کے پاس راستے کم ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل جنگ کو بے حد پسند کرتا ہے، لیکن جب جنگ اس کے لیے مہنگی ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے راستے تلاش کرتا ہے۔ اب اس کی یہی حالت ہے، لیکن حزب اللہ کے سامنے اور اسی طرح ایران کے سلسلے میں اس کی ناکامی کی وجہ سے اب اس کے پاس راستے بے حد کم ہیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، محمد افغانستان سے پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ، سپاہی شہید۔ روزنامہ جسارت، ناموس رسالت کے لیے اسلامی ریاستوں کو یک زبان ہونا ہوگا، وزیر اعظم۔ ہندوستان ٹائمز، قومی سلامتی کے مشیر اور فرانسیسی صدر کے اعلی مشیر آج مذاکرات کر رہے ہیں۔ اور سامعی روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، ہزارہ برادری کا دھرنا ختم کرنے سے انکار۔ مچھ میں کانکنوں کے قتل کے خلاف ہزارہ برادری کا میتوں کے ہمراہ مغربی بائی پاس پر دھرنا شدید سردی کے باوجود چوتھے روز بھی جاری رہا۔ وزیر اعلیٰ اور وفاقی و صوبائی وزراء کے بھی مذاکرات ناکام ہو گئے۔ شرکا نے وزیر اعظم عمران خان کے کوئٹہ آنے تک شہدا کی تدفین کرنے سے انکار کر دیا۔ ہزارہ برادری نے عالمدار روڈ پر بھی دھرنا دے دیا۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے دھرنے کے شرکا سے اظہار یکجہتی کیا۔ مچھ واقعہ کے خلاف حیدرآباد، بدین، سکھر، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج اور دھرنے دیے گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں دوسرے روز بھی احتجاجی دھرنا جاری رہا۔ شیعہ علماء کونسل نے جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مچھ میں کانکنوں کے قتل کے خلاف ہزارہ برادری کا میتوں کے ہمراہ مغربی بائی پاس پر دھرنا شدید سردی کے باوجود چوتھے روز بھی جاری رہا۔ اور سامع روزنامہ سیاست نے لکھا ہے، حکومت کسان بات چیت کی صورتحال جوں کی توں، سپریم کورٹ۔ اخبار مزید لکھتا ہے، حکومت اور کسانوں کے درمیان زرعی قوانین کو لے کر جو تعطل برقرار ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسان احتجاج میں مزید شدت پیدا ہونے والی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور کسانوں کے درمیان بات چیت کے ساتھ مراحل مکمل ہونے کے بعد بھی صورتحال جوں کی توں برقرار ہے۔ زرعی قوانین کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس ایس اے بوبڈے نے کہا کہ سپریم کورٹ اس بات کا خواہاں ہے کہ بات چیت کی حوصلہ افزائی کی جائے، لیکن موجودہ صورتحال پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صورتحال کا انہیں بھی بخوبی اندازہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور احتجاجی کسانوں کے درمیان بات چیت کا ماحول کو فروغ دیا جائے۔ کسانوں اور حکومت کے درمیان بات چیت کا ساتواں مرحلہ ختم ہونے کے بعد اٹارنی جنرل کے وینو گوپال نے عدالت سے کہا کہ ہم کسانوں سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں، اور توقع ہے کہ فریقین میں کچھ معاملات پر مفاہمت ہو جائے گی۔ اور سامعین، اب بعض نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امریکی حکام نے آئین کے مطابق ٹرمپ کو معزول کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ تسنیم نیوز ایجنسی: شہید قاسم سلیمانی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے جنرل سلامی۔ اور سومریہ نیوز: پانچ وزراء بدلے جائیں گے الفات۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام بزم دوستان۔ اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام انداز جہان، اور انداز جہان کے ساتھ ہی ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستان۔
سامن کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامن، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خرافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات گزارے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے ہی یہی تمنا اور آرزو ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام کہ جو بزم دوستاں کا ایک طریقے سے سرآغاز بن چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کرونا کے ان ایام میں کہ جب ہر طرف اس نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، کہیں کم اور کہیں زیادہ، بہرحال ڈاکٹروں کی طرف سے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے یہی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جب تک ویکسین پوری طرح سے عام نہ ہو جائے، احتیاطی تدابیر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، ماسک لگائیں، ہاتھ دھوئیں، اور ساتھ ہی ساتھ سماجی فاصلے کی رعایت کریں۔ ابتدائی کلام میں طہٰ شمیم صاحب یہ عرض کرتے چلیں کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کی مناسبت سے ہمارے سامعین نے بھرپور طریقے سے اپنا حصہ ڈالا ہے، اور کچھ سامعین نے اپنے پیغامات آڈیو کے ذریعے ارسال فرمائے، کچھ دوستوں نے تحریری اور کارڈ وغیرہ کی صورت میں تعزیت پیش کی، اور ابھی بھی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے والے بزم دوستاں میں ہم نے شہید قاسم سلیمانی کی حوالے سے عرائض پیش کیے تھے، اور اس کے بعد بھی چند دوستوں کے آڈیو پیغامات ہمیں موصول ہوئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرام کو بھی شہید جنرل قاسم سلیمانی کے حوالے سے ہی پیش کیا جائے۔ جبکہ یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ نئے عیسوی سال کی مناسبت سے بھی سامعین کے آڈیو پیغامات اور مبارکبادی پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ان آڈیو پیغامات کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں شامل کیا جائے گا۔ لہذا تمام سامعین کہ جنہوں نے ہمیں آڈیو پیغامات نئے عیسوی سال کی مناسبت سے بھیجے ہیں، ہم ان کو ضرور پروگرام میں شامل کریں گے، بس تھوڑا سا انتظار کیجیے۔
جی حسن تقوی صاحب، اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں، اور شہید محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چکوال سے ملک جرار عباس صاحب نے، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ملک جرار عباس ہے، میں پنجاب چکوال پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ شہید قاسم سلیمانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، شہید قاسم سلیمانی کی ذاتی خصوصیات کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسا ہم نے پڑھا، ان کے بارے میں سنا، اور جیسے بہرحال وہ نظر آتے ہیں، ان کی شخصیت، وہ ایک بہت ہی مومن، دیندار، نڈر، شجاع بہادر جنرل تھے اسلام کے، اور ملت اسلامیہ پر ان کے بہت بڑے احسانات ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ ایک تو ان کی ذات کا شخصی پہلو تھا کہ وہ ایک بہادر، مومن، شجاع اور نیک انسان تھے، مجاہد انسان تھے، بہادر انسان تھے۔ اور دوسرا ان کی ذات کا جو دوسرا پہلو تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل قاسم سلیمانی نہ فقط مسلمانوں کے محسن ہیں یا ایک خاص فرقے کے سیکٹ کے محسن ہیں، بلکہ وہ بشریت کے محسن ہیں، وہ انسانیت کے محسن ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی رحمت اللہ علیہ نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ دہشت گردی یہ پوری انسانیت کا المیہ ہے، دہشت گرد پوری انسانیت کا دشمن ہوتا ہے، ٹیررسٹ پوری انسانیت کا جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے۔ داعش جیسے جو صفاق درندے ہیں، جن کی پشت پر ایک پوری استعماری طاقتیں کھڑی ہوئی تھیں، استکباری طاقتیں کھڑی ہوئی تھیں، اور ان درندوں کے سامنے مسلمان، کرسچن، یہودی، عیسائی، ہندو، مسلم، نان مسلم، کوئی بھی ان کے نزدیک جو ہے وہ انسانیت کا احترام نہیں تھا اور نہ ہے۔ آج بھی یہ جتنے بھی ٹیررسٹ گروہ ہیں، داعش کی صورت میں، القاعدہ، طالبان، ان کے سامنے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہید قاسم سلیمانی جو تھے رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ انسانیت کے محسن تھے، وہ بشریت کے محسن تھے، اور آنے والے وقتوں میں، آنے والے سالوں میں، تاریخ میں یہ چیز جو ہے وہ دنیا دیکھے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہید قاسم سلیمانی نے جو جہاد کیا، جو کام کیا، وہ پوری انسانیت کی خدمت تھی، وہ پوری بشریت کی خدمت تھی۔ انہوں نے ان دہشت گردوں سے، ان صفاق درندوں سے، اور ان کے جو پیچھے جو ان کی پشت پناہی کرنے والے تھے، یا ان سب سے جو جس جس علاقوں میں دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ ٹیررزم پھیل رہی تھی، سیریا، عراق، یمن یا دوسرے جگہوں پہ، انہوں نے مسلمانوں کو نہ فقط یہ کہ پروٹیکشن یا ان کا دفاع کیا، ڈیفنس کیا، بلکہ وہاں پہ جو نان مسلمز جو تھے، یعنی ایک طرح سے یہ پوری انسانیت کی خدمت پہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ شہید اسلام ہیں، انہوں نے بہت بڑی جو ہے وہ خدمت کی ہے مسلمانوں کی، اسلام کی اور بشریت کی۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی جناب ملک جرار عباس صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے ہمیں اپنا یہ آڈیو پیغام ارسال کیا، اور آپ کے اس پیغام سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شہید کی شخصیت سے آپ کو آگہی تھی، ان کے کارناموں سے آپ کو آگہی تھی، اور آپ کسی حد تک شہید کی شخصیت سے آگاہ تھے، اسی لیے اتنا خوبصورت پیغام، اور خاص طور پر ان نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جن کی طرف کم ہی اشارہ کیا جاتا ہے
جی۔
بہرحال طہٰ شمیم صاحب، ایک چیز میں اور بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ گزشتہ ایک سال میں، یعنی کہ ایک سال شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کو ہو گیا ہے
جی،
ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، شہید کی شخصیت کے حوالے سے، کارناموں کے حوالے سے کئی کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں
جی، بالکل،
اور ہر کوئی اپنا حصہ جو ہے اس حوالے سے ڈال رہا ہے، تو شعور میں، آگہی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور عام افراد بھی شہید کی زندگی سے آشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پتہ ان کو چل رہا ہے کہ یہ گوہر نایاب جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ بہرحال ظالم جہاں پر بھی ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور سخت انتقام ان کا منتظر ہے، اور یقینی طور پر فتح جو ہے وہ حق کی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ پیغام ریکارڈ کر کے ارسال کیا۔
جی ہاں، شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے ایرلو پاکستان کے سرگرم ممبر یوسف حسنی صاحب نے، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیش سے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے۔
السلام علیکم۔ سردار شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت کی کیا بات کروں، میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی شخصیت بیان کروں۔ وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ شخصیت کا مالک بنایا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت اس سے لیے، وہ ایک ایسا خوش نصیب شخص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی بلند ترین درجہ پر پائز کیا، اور میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ مجھے بھی سردار شہید قاسم سلیمانی کے قبر مبارک کی زیارت نصیب ہوئی کرمان، تو یہ بھی میرے لیے باعث فخر ہے۔ اور دوسرے بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی اور سیونی حکومت کی خام خیالی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قاسم سلیمانی کو شہید کر کے اپنے لیے جو ان کے مضموم عزائم ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کے آسانی ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ اور سینوی حکومت کی کام خیالی ہے، کیونکہ شہید قاسم سلیمانی شہادت کے بعد جتنا مشہور ہے، جتنا مومنین کے دلوں کے تارا بن گیا ہے، شہادت سے پہلے اتنا نہیں تھا۔ اور ابھی شہید قاسم سلیمانی نہ بلکہ ایرانی عوام کے بلکہ پورے عالم اسلام کے ہیرو بن گیا، اور پورے عالم اسلام اس روئے زمین کے جہاں کہیں بھی مومنین ہیں سب کے ہیرو ہیں، سب کے لیے آئیڈیل بن گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں شہید قاسم سلیمانی نے اپنے خون سے امت اسلامیہ کو پروان چڑھایا، امت اسلامیہ کے کامیابیوں کو چار چاند لگا دی ہے، اور میں پورا عالم اسلام کے مسلمانوں کو سردار سلیمانی شہید کے برسی کے موقع پر تسلیت پیش کرتا ہوں۔
جی بہت شکریہ جناب یوسف حسنی صاحب آپ کا کہ آپ نے نہایت میٹھے اور پیار بھرے انداز میں شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے یہ خوبصورت پیغام ہمیں ارسال کیا۔ طہٰ شمیم صاحب، جناب یوسف حسنی صاحب نے اپنے اس پیغام کو ارسال کرنے کے ساتھ ایک مختصر سا پیغام بھی ارسال کیا تھا، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میری آواز میں اس پیغام کو نشر نہ کیا جائے، اس لیے کہ میری اردو جو ہے وہ تھوڑی ٹوٹی پھوٹی سی ہے، اور مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ یہ پیغام میری ہی آواز میں نشر ہو۔ لیکن جب میں نے اس پیغام کو سنا تو وہ اتنا دل نشین اور خوبصورت تھا کہ اس بات کا دل چاہا کہ یہ یوسف حسنی صاحب کی زبان میں ہی نشر ہونا چاہیے۔
جی ہاں بالکل، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یقیناً انہوں نے جس انداز میں بات کی ہے اور آپ کو بھی اچھا لگا، اور ہمارے سامعین بھی انشاءاللہ جب سنیں گے تو وہ بھی محظوظ ہوں گے ان کی اس گفتگو سے کہ انہوں نے کتنے اچھے انداز میں اپنی بات ہم تک پہنچائی ہے۔
جی ہاں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت بہترین انداز میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت انہیں قرار دیا ہے، اور ریڈیو سے آپ کا پیار، ریڈیو سے آپ کی محبت، اور مستقل بنیادوں پر ریڈیو کا سننا، ریڈیو تہران کو خط لکھنا، ریڈیو تہران کو ٹیلی فون کرنا اور مستقل بنیادوں پر رابطے میں رہنا، یہ وہ خصوصیات ہیں جناب یوسف حسنی صاحب کی کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے سامعین میں نہایت ہی ممتاز مقام کے حامل ہیں اور ایلو پاکستان کے سرگرم ممبر میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش جناب یوسف حسنی صاحب آپ کا۔
یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے محمد علی ناصری صاحب نے، شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے خوبصورت فوٹو ارسال کرنے کے ساتھ انہوں نے چند اشعار بھی تحریر کیے ہیں۔ لشکر کے علمدار کو اعزاز مبارک،
سبحان اللہ،
رہبر کے فداکار کو اعزاز مبارک، تاعمر شہادت کے طلبگار رہے ہو، حق والوں کے سردار کو اعزاز مبارک، ہم جلد ہی آزاد کرائیں گے قدس کو، القدس رضا کار کو اعزاز مبارک، نادر کی ولایت کے سپاہی کو مبارک، رہبر کے طرفدار کو اعزاز مبارک۔
جی ماشاءاللہ۔
آخر میں لکھتے ہیں کہ اشعار میرے نہیں، ان کو میں نے گروپ میں دیکھا تھا، اچھے لگے، آپ کو ارسال کر دیے ہیں۔ ریڈیو تہران سے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے تھے۔
جی جناب، محمد علی ناصری صاحب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے آپ نے یہ مختصر سا محبت نامہ اشعار سمیت ہمارے لیے ارسال کیا. نہایت خوبصورت تصویر جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی تصویر بھی آپ نے ہمارے لیے ارسال کی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا. اور شہید کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے اپنی احساسات کا اظہار کیا. اور ہم نے بھی شہید کی برسی کی مناسبت سے سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کرنے کی کوشش کی. اور یہاں پر ہماری حوصلہ افزائی انہوں نے فرمائی ہے اور بہترین پروگرام جو پیش کیے گئے ہیں ان کو پسند کیا ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے اور ہمیں تفصیلی خط ارسال فرمائیں گے. طہٰ شمیم صاحب, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہو رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور طہٰ شمیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین, آج ہم اس پروگرام میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں شیعہ ہزارہ برادری کے کانکنوں کے قتل عام کے خلاف احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں کا جائزہ لیں گے, لیکن پہلے ہماری رپورٹ.
پاکستان میں داعش کے حملے میں شہید ہونے والے شیعہ کانکنوں کی شہادت کے خلاف کوئٹہ میں چار روز سے جاری دھرنے کے بعد احتجاج اور مظاہروں کا دائرہ اب پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کوئٹہ میں شہید کانکنوں کے لواحقین اور وزیر داخلہ کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد اپنی کابینہ کے دو وزراء علی حیدر زیدی اور ذوالفقار بخاری کو کوئٹہ روانہ کیا تھا تاکہ داعش کے حملے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کے ساتھ ساتھ انہیں دھرنا ختم کرنے اور لاشوں کی تدفین پر آمادہ کیا جا سکے. تاہم وہ بھی ناکام لوٹ گئے ہیں اور شہید ہونے والے کانکنوں کے لواحقین نے دھرنا ختم اور اپنے پیاروں کی تدفین سے انکار کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان خود کوئٹہ نہیں آتے ان کا دھرنا جاری رہے گا. شہدا کے لواحقین نے اس بات پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم کس وجہ سے شہدا کی تدفین سے پہلے کوئٹہ آنے سے گریز کر رہے ہیں. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 11 شیعہ کانکنوں کے قتل کے خلاف مظاہروں اور احتجاج کا دائرہ ملک بھر میں پھیل جانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کوئٹہ جانے پر عندیہ دیا ہے. انہوں نے شہیدوں کی تدفین پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جلد آپ کے درمیان آئیں گے. داعش کے ہاتھوں بے گناہ شیعہ کانکنوں کے اغوا اور بے دردی کے ساتھ ذبح کیے جانے کے خلاف احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں کا دائرہ دارالحکومت اسلام آباد, کراچی, لاہور, اسکردو اور دیگر شہروں تک پھیل گیا ہے. اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک شہید کانکنوں کے لواحقین کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. مجلس وحدت مسلمین اور تحریک اسلامی سمیت تمام شیعہ تنظیموں اور جماعتوں نے کانکنوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے شہدا کے لواحقین کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا ہے. پاکستان میں ایران کے سفیر محمد علی حسینی نے مچھ دہشت گردانہ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے گناہوں کا صفاکانہ قتل ناقابل قبول ہے. ایرانی سفیر نے کہا کہ دہشت گردی کے شجرہ ملعونہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے جانے کی ضرورت ہے. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں تواتر کے ساتھ شیعہ مسلمانوں اور خاص طور سے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اب تک 1600 کے قریب ہزارہ شیعہ مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے. لشکر جھنگوی, تحریک طالبان, سپاہ صحابہ اور داعش سمیت متعدد تکفیری دہشت گرد گروہ پاکستان میں اپنے اصلی اور جعلی ناموں سے سرگرم عمل ہیں اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے رہے ہیں. پاکستان کے صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ملک میں شیعہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث دہشت گرد تنظیموں اور عناصر کو یا تو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے، اور اب تک جن عناصر کو گرفتار بھی کیا گیا انہیں یا تو سزا نہیں دی گئی یا پھر انہیں عدالتوں سے شک اور ناکافی شواہد کا بہانہ بنا کر رہا کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ دہشت گردی کے ایک تازہ واقعے میں 3 روز قبل دہشت گردوں نے صوبے بلوچستان کے علاقے مچھ میں 11 کانکنوں کو انتہائی صفاکانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا۔ شہید ہونے والوں میں 5 افراد ایک ہی گھرانے کے ہیں۔ دہشت گردی کے اس ہولناک واقعے کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے۔
ہم آج کے پروگرام میں حالیہ المناک سانحے کے جوانب، لواحقین اور ہزارہ برادری کے احتجاج، اور صوبائی حکومت حتی وفاقی حکومت کے اراکین کے وعدوں پر یقین نہ کرنے کے اسباب، اور عمران خان صاحب سے آنے کے مطالبے کے عوامل کے ساتھ ہی اس پس منظر کا بھی جائزہ لیں گے جس میں دہشت گردی کا حالیہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے تہران میں مقیم بر صغیر کے سینئر تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی صاحب۔ اسلام آباد سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اون حیدر شیرازی، اور کوئٹہ سے محمد موسیٰ حسینی آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے جو دھرنے کی جگہ پر موجود ہیں اور ہزارہ برادری کے نمائندے ہیں، اور اسی کے ساتھ کوئٹہ میں مقیم اہل سنت کے ممتاز عالم دین قاری عبد الرحمان نور زئی صاحب کو بھی آج کے پروگرام میں شریک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نوید حیدر تقوی صاحب سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
شکریہ بہت۔
کوئٹہ میں شہیدوں کے لواحقین اور ہزارہ برادری کے لوگ 4 دن سے شہیدوں کی میتیں لیے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ واقعی اگر میت سامنے ہو، لواحقین موجود ہوں، ان کے اہل خانہ ہوں، والدین ہوں، بھائی ہوں، بچے ہوں، یہ بہت ہی دردناک صورتحال ہے۔ کوئی بھی عام موت جب مر جاتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد تدفین عمل میں آ جائے، اس لیے کہ میت سامنے رہتی ہے تو لواحقین کو قرار نہیں رہتا ہے، ان کی بے چینی لمحہ بلمحہ بڑھتی رہتی ہے۔ وہ کون سی مجبوری ہے جو شہدائے مچھ کے ملاحظین کو، لواحقین کو اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنے شہیدوں کی میتیں دفن نہ کریں، سامنے رکھ کے احتجاج کریں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئٹہ کی شیعہ ہزارہ برادری جو ہے وہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے مناظر دیکھ چکی ہے، اور حکومت کی جانب سے کیے جانے والے وعدے وہ صرف کاغذ کی حد تک تو رہے ہیں لیکن انہوں نے عملی جامہ نہیں پہنا۔ وعدے بہت کیے گئے اور مختلف ادوار میں اس طریقے کے احتجاجات جو ہے بڑے وسیع پیمانے پر، جس نے تقریباً پورا پاکستان جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس جیسے ہی یہ مظاہرے اور دھرنے اس وقت پورے پاکستان میں شروع ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے شہروں میں احتجاجی دھرنے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ سب سے اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ حکومت نے اپنے وعدوں کا پاس نہیں کیا، اور جس ایکشن پلان کا وہ دعویٰ کرتی رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکشن پلان کہ جس کو پاکستان کے تمام مقتدر حلقوں نے ترتیب دیا، بنایا، اس کے قواعد و ضوابط جو ہے وہ اناؤنس کیے گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر اس میں جھول ہے، اور یہی جھول دہشت گردوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ آ کر اس قسم کے سانحات جو ہیں وہ مثلا وجود میں لائیں اور دنیا کو جو ہے وہ ہلا دیں۔ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں تو اس نے تقریباً پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس پر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا ہے اور احتجاج کیا ہے۔ اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ یہ اپنے پیاروں کو جس طریقے سے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ واقعاً ان کا دل کردہ ہے، اور اس وقت ہم سب کی ہمدردیاں، بلکہ پورے پاکستان اور دنیا کی ہمدردیاں جو ہیں شہدا کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔
ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ اسلام آباد سے اون شیرازی صاحب سے اسکائپ کے ذریعے رابطہ برقرار ہو گیا. شیرازی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
شیرازی صاحب, کوئٹہ سمیت پورے پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور دھرنے جاری ہیں. کوئٹہ میں شہیدوں کی میتوں کے ساتھ لواحقین اور ہزارہ برادری کے لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. شہیدوں کی میتوں کے ہمراہ دھرنا اور احتجاج, یہ کوئی معمولی اور آسان بات نہیں ہے کہ چار دن سے شہیدوں کے لواحقین اپنے شہیدوں کے جنازے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کس بات نے انہیں اپنے شہیدوں کی میتیں دفن کرنے کے بجائے سامنے رکھ کے احتجاج کرنے پر مجبور کیا ہے؟
جی دیکھیں, بالکل یہ اندوناک واقعہ جب ہوا اور اس کے بعد شہیدوں کی میتیں جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی, ماں اپنے بیٹی کی میت کے سامنے بیٹھی ہے, بہنیں بھائیوں کی میتوں کے سامنے, بیٹیاں باپ کی میت کے سامنے, تو یہ کربلا کا ایک منظر تازہ ہوتا ہوا نظر یہاں پہ آ رہا ہے کوئٹہ میں. اور یہ جو سانحہ مچ ہوا اور جس انداز میں ذبح کیا گیا, جو ہے گردن سے جو ہے ذبح کیا گیا, وہ واضح طور پہ وہی یزیدی سوچ, وہی تکفیری سوچ جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس وقت دھرنے کی جگہ پہ ٹھنڈی ہوائیں, تیز ہوائیں چاہ رہی ہیں. ایک وہ ہوائیں ہیں جو دھرنے کی جگہ پہ چاہ رہی ہیں, اور ایک وہ ہوائیں ہیں درد کی, اور وہ ایک آپ یہ کہیں کہ ایک غم کی ہوا ہے جو اندر جسموں کے اندر چاہ رہی ہے. اس باپ کے اندر جس کا 18 سال بیٹے کا لاشا اس کے سامنے پڑا ہے, جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کربلا کی یاد تازہ یہاں ہو رہی ہے. اور پاکستان بھر میں غم و غصہ ہے, بڑا شدید غم و غصہ ہے اس وقت. پاکستان کے جتنے بڑے احتجاج میں ڈی چوک کے مقام پہ, لاہور میں پریس کلب کے سامنے, کراچی میں نمائش چرنگی سمیت 9 مختلف جگہوں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے, پشاور میں احتجاج کیا جا رہا ہے, کوئٹہ میں احتجاج کیا جا رہا ہے, تو یقینی طور پر خاص کر کے سوشل میڈیا کا جو احتجاج ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹویٹ کیے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے پیاروں کو دفنا دیں, ان کے جو روح ہے وہ سکون کرے, ان کے جسم امن میں جائیں, تو میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا. اس کے بعد لوگوں میں ایک اور جو ہے وہ غم و غصہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے وزیر اعظم عمران خان کو روک رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں کے پاس نہیں جا رہے جن کے اپنے پیارے 4 دن سے -60 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ان کی لاشیں سامنے رکھ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پاکستان میں بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو جب ایک ماسک پہ حملہ ہوا تھا اور وہ وہاں پہ پہنچی, سیاہ لباس انہوں نے زیب تن کیا, سیاہ دوپٹہ اوڑا اور لوگوں سے ملی جا کے, تو اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان پہ شدید تنقید اس وقت کی جا رہی ہے, بنتا بھی ہے, کیونکہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینے کی ریاست بنانی ہے, لوگوں کو مدینے کی ریاست کے خواب دکھاتے ہیں, اور آپ والی ہیں پھر اس مدینے کی ریاست کے, اور آپ کی ریاست میں اتنے بے گناہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں, اور آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, آپ ان کے جنازوں پہ نہیں جاتے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ دفنا دیں, میں آپ کے پاس آؤں گا, میں آپ سے اس پہ جو ہے تعزیت کروں گا. تو یہ کون سا تعزیت کا طریقہ ہوتا ہے, یہ کون سا انداز ہے, یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ بہرحال اس وقت جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مزید لوگوں میں اس حوالے سے جو ہے کافی پینک پھیلتا جا رہا ہے, اور خاص کر کے ہزارہ برادری, ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تقریباً 1600 حملے ان پہ ہو چکے ہیں پچھلے 30-35 سالوں میں, 2000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, کوئی ایسا گھر نہیں, میں نے ابتدائی طور پہ اس پہ ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ کوئی ایسا خاندان نہیں جس میں سے شہید نہیں ہے. تو یقینی طور پہ انہیں کوئی فرم بلیو چاہیے, انہیں کوئی کنفرم قسم کی یقین دہانی چاہیے. اور وہ جب وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن لیڈر تھے, اپوزیشن میں تھے, وہ گئے تھے تو انہوں نے لشکر جنگوی کا نام لیا تھا, ان کا کہنا تھا کہ یہ لشکر جنگوی کے لوگ ہیں جو اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں. 2013 میں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, لیکن اب وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے کچھ کہنے سے کاسر نظر آ رہے ہیں. جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں شیریں مزاری, انہوں نے ٹویٹ میں جو ہے واضح طور پہ ان بینڈ آؤٹ فٹ کا نام لیا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ اس طرح کے اکسانے ہوا تھا, لیکن اب وہ بھی اس کا جو ہے وہ پڑوسی ملک کے الزام جا رہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس میں ملوث ہے. اس وقت پہ بڑی سوری اسٹیٹ آف افیئر جن میں
ڈاکٹر شیرازی صاحب ہمارے پاس دو ڈھائی منٹ کا وقت رہ گیا ہے. آخری سوال بھی ہم آپ ہی سے کرنا چاہیں گے. حالیہ واقعے کی ذمہ داری داعش نے لی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش گروہ کے افراد اور عناصر افغانستان کے ساتھ ہی پاکستان میں بھی پہنچ چکے ہیں یا پہلے سے موجود تھے. ظاہر ہے کہ اس طرح کے دہشت گرد عناصر کی موجودگی یا ان کی آمد سہولت کاروں کی مرہون منت ہوتی ہے. کیا حکومت اور حکومتی اداروں کو داعش یا دیگر جو تکفیری دہشت گرد گروہ ہیں جو قتل عام کا بازار گرم کر کے خود پاکستان کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں, ان کے سہولت کاروں کا علم نہیں ہے؟
دیکھیں, حکومت ہمیشہ سے داعش کی موجودگی کا انکار کرتی رہی ہے. ہماری جب بھی اعلی حکام سے بات ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں داعش نہیں ہے. لیکن اب داعش نے جب اس کی ذمہ داری قبول کی ہے تو حکومت کے اس پہ واضح کوئی جواب بھی نہیں آیا. حکومت کا ابھی تک کوئی اس حوالے سے واضح جواب نہیں آیا. اور اگر آپ بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے, اور اس کی آبادی کروڑوں میں نہیں ہے بلکہ لاکھوں میں ہے. تو یہاں پہ ہر وقت ہائی الرٹ رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ایکٹیو ہوتی ہیں. اور تو اس کے باوجود داعش کا کام کر جانا اور پھر اس انداز میں وہاں پہ پہنچنا جہاں پہ ہزارہ آبادی کے لوگ کام کر رہے تھے, یہ یقینی طور پہ سہولت کار موجود ہیں. صرف سہولت کار میں یہ نہیں کہوں گا بلکہ میں کہوں گا کہ الائی موجود ہیں, جو اتحادی موجود ہیں, جو مل کے کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے یقینی طور پہ پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں کو اب حتمی کاروائی کرنی ہوگی تاکہ واضح ہو, کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان جیسے پہلے بات کی جا رہی تھی انتہائی سینسٹیو ایریا ہے, اور بلوچستان میں پھر ہزارہ اس سے زیادہ سینسٹیو ایریا ہے کیونکہ اس کو پوری طرح سیکورٹی اہلکار جو ہیں انہوں نے پکنگ لگائی ہوئی ہیں, انہوں نے جناب چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں. اگر وہاں تک کوئی پہنچ جاتا ہے اور اس انداز میں ہزارہ جو
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ناظرین. آپ نے ہمارے تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ. Thank you.